پھر آگے بات بڑھتی ہے جہنم کی طرف. اَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ, بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی. پیچھے جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد اب ایک دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے, اور یہی قرآن پاک کا حسن ہے کہ ایک جگہ بندے کو رکھ کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ دوسری طرف لے گیا. بتاؤ ذرا, اَذَلِكَ, کیا یہ؟ ذالکا سے مراد جنت کی مہمانی ہے, ایسی مہمانی جس سے اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نوازیں گے. لذیذ خوراک, صاف اور پاکیزہ مشروب, خوبصورت عورتیں, اور اصل میں یہاں مکہ والوں سے پوچھا جا رہا ہے, بتاؤ اہل جنت کی ایسی مہمانی بہتر ہے یا پھر دوزخ کی, جن کا ذکر آگے آنے والا ہے. شجرت الزقوم, زقوم کا درخت. زقوم کا لفظ جو ہے یہ تزقم سے مشتق ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں بدبودار اور کریہ چیز کا نگلنا. اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا, کیونکہ سخت بدبودار اور کڑوا ہوگا, کریہ ہوگا. بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف تھا, اور یہ ایک ایسا درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں یہ دنیا کا درخت نہیں ہے, اہل دنیا کے لیے یہ غیر معروف ہے. لیکن دیکھا جائے تو جو تھور اور سینٹ کے درخت کی بات ہوتی ہے, یہ وہی درخت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہیں یہ چاہیے, ایک طرف لذیذ پھل ہے اور دوسرے تھور کا درخت جس کے پتے چوڑے, کانٹوں والے, بدبودار, سفید قسم کا مادہ یا دودھ کی طرح نکلتا ہے. آج بھی اگر دنیا میں ایسا کوئی درخت ہو, اس کے پتوں میں سے جو دودھ نکلتا ہے اگر انسان کے جسم پر لگ جائے تو سوجن ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کو ایسی چیز چکھنے کو بھی ملے, لیکن وہاں لوگوں کا حال کیا ہوگا. فرمائے نجعلنا فتنة للظالمین, جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دی ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ کھاؤ, بھوک لگے گی, اب کھانا پڑے گا. جب کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو جو ملے گا پھر اسی کو پکڑنا پڑے گا. خود نہیں کھائیں گے تو زبردستی کھلا دیا جائے گا. انہا شجرت تخرج من اصل الجحیم, وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اوپر سے نہیں تہ سے. کیسی ہے اس کی کیفیت؟ طلعہا کانہ رؤوس الشیاطین, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. یہاں اس درخت کی ڈسکرپشن کی گئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا, دیکھو آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے, باقی کیسے رہے گا, اس کو آگ نہیں لگ جائے گی, جل نہیں جائے گا. اصل میں ایسے اعتراضات انسان کی کم عقلی کی بنا پر ہوتے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مختلف صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ جس فصل کے اوپر سے پانی گزر جائے, چاہے وہ پانی سیلاب کا ہو یا زیادہ بارش کا ہو, وہ فصل برباد ہو جاتی ہے. پودوں اور درختوں کا بھی یہی حال ہے. اس کے باوجود کچھ ایسے درخت ہیں جو سمندروں کی تہ میں اگتے ہیں. کبھی آپ سی ورلڈ میں جا کے دیکھیں تو جتنی خوبصورت مچھلیاں دکھتی ہیں اتنے ہی خوبصورت وہاں اندر پودے بھی لگے ہوئے ہیں. انبیلیویبل قسم کے خوبصورت, جیل کی طرح کے, کہیں پنک کلر کے, کہیں گرین کلر کے, سپنج لگتا ہے لیکن اصل میں وہ پودے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمندروں میں ڈال سکتا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے درخت بھی ہیں جو باہر ہوں تو پھلتے پھولتے ہیں, پانی میں جا کے کھلنے لگتے ہیں, یہ اس کی مرضی ہے. کچھ پانی میں جاتے ہیں جیسے مرجان ہے. یہاں تو آگ کے اندر تھور کا درخت ہے نا. بعض دیکھیے کہ آگ میں جاندر بھی پیدا ہوتے ہیں, جیسے آگ کا کیڑا جو آگ میں ہی زندہ رہ سکتا ہے. تو اس طرح اللہ کی شان ہے, وہ جو چاہے جیسی چیزوں کو کر دے. کوئی اس کی باتوں کا, کوئی اس کی چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ جو بات کی نا کہ اس کا سر شیطانوں جیسا ہے, تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اس کی کوئی منظر کشی کروانا چاہتے ہیں. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا, اس سے یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ شیطان ہے یا کیا ہے. اب دیکھیے وہ اتنی کری چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال دنیا میں دینی تھی نا. اور عربی میں شیطان ہر بدروح کو کہتے ہیں جو سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر حق سے دور ہو چکا ہو. اور جنوں میں بھی جو بہت خبیث اور بد کردار قسم کے, موزی قسم کے جن ہوتے ہیں, ان کو شیطان کہا جاتا ہے. پھر اس لفظ کا اطلاق ہر اس چیز پر ہونے لگا چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، جانور ہو۔ اسی طرح سانپ کو بھی اس کی تکلیف کی وجہ سے شیطان کہتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی ہے کہ جب تم گھر میں کوئی سانپ دیکھو تو اسے مارنے سے پہلے یہ کہہ دو کہ اگر وہ کوئی جن یا شیطان ہے تو چلا جائے، اگر پھر بھی نہ جائے تو اسے مار ڈالو۔ تو یہاں مراد ہے شیطان کے سر سے، جیسے سانپوں کے سر ناگ پھن پھیلائے ہوتے ہیں نا۔ یعنی اس پودے کے شگوفے ایسے ہوں گے کہ جیسے سانپ نے پھن پھیلایا ہوا ہے، اور یہ ان کی بدصورتی کی بنا پر ہے۔ ہم اپنی زبان میں اندیکھی چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں نا، مثلا وہ عورت جو خوبصورت ہو ہم کہتے ہیں ہائے وہ پری ہے، اور جو بدصورت ہو اس کو چڑیل کہا دے دیا جاتا ہے کبھی کبھی۔ یہ کیا ہم نے نہیں دیکھی، لیکن تصور میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں جو انسان سوچتے ہیں، کہا یہ شیطانوں کے سروں کی طرح۔ اور جہنم کی تہ سے اس کی جڑیں پھوٹتی ہیں، اس سے بھی اشارہ اس کی گرمی اور اس کی حدت کی طرف ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے۔ کراہت کے ساتھ کھانا ہی پڑے گا، اور جب کھائیں گے تو پیٹ بوجھل ہونے لگیں گے، پیٹ بوجھل ہوں گے تو پانی مانگیں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا شَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ کھولتا ہوا ملے گا۔ اللہ اکبر، کھولتا ہوا پیپ، خوراک تھی نا تو مشروب کے، زخموں کا دھوون، پیپ اور لہو سب کچھ ملا ہوا ہے، اور اس میں گرم کھولتا ہوا پانی شامل کر لیا تھا۔ ذرا سوچئے، انسان تو انسان، جانور کے لیے بھی انسان ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتا۔ آپ پڑھ چکے پیچھے سورہ محمد آیت 15 میں کہ جب یہ ان کے پیٹ میں جائے گا تو ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی۔ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ، پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹانا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخی جب بھوک سے بیتاب ہو جائیں گے نا تو انہیں جہنم کی اس علاقے کی طرف لایا جائے گا جہاں بہت سے تھور کے درخت اگے ہوں گے، اور بھوک کے مارے اسے کھانے کی کوشش کریں گے، وہ حلق میں پھنس جائے گا۔ پھر پانی کی طلب ہوگی تو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، پھر بھوک کا علاج کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے اصل ٹھکانوں پہ لے جایا جائے گا۔ کتنی تکلیف دہ بیماری، کتنی بھی اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوگا جو انسان کو ملے گا؟ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ ان سزاؤں کو سن کے لگتا ہے کہ ان کا قصور کوئی بہت بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ تمہیں ان کا قصور بتاؤں۔ انہم الفو آباہم الضالین، انہوں نے اپنے آبا اجداد کو گمراہ پایا۔ اس پہ ان کو سزا ملی نہیں، بلکہ فہم علی آثارہم یہرعون، یہ تو انہی کے نقشے قدم پر دوڑنے لگے، بھاگنے لگے، عقل استعمال نہیں کی۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ جو ان سے پہلے گزرے وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ حالانکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، کہ اچانک نہیں پکڑا، بتانے والے آئے۔ کیا یہ آیت ہائی لائٹ کر کے اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا؟ ہمارے ارد گرد کیسے ہی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ آبا اجداد کی بات کرتے ہیں، ہاں جی ہم تو وہی کریں گے، ہمیں کیا، وہ جو کرتے تھے کیا وہ غلط تھے؟ آپ صرف ان آیتوں کو جمع کر کے اگر ترجمہ ہی سنا دینا کہ دیکھیں آبا پرستی کا جرم ہے، کوئی یہاں ان کے سود کھانے کی بات نہیں، کوئی شراب پینے کی بات نہیں، کوئی نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں، صرف ایک جرم بتایا گیا کہ انہم الفو آباہم الضالین فہم علی آثارہم یہرعون۔ بس آنکھیں بند کر کے جانوروں کی طرح چلتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی زحمت نہ کی۔ جو باپ دادا کرتے تھے ٹھیک ہے یا غلط، وہ رسم ٹھیک ہے یا نہیں، وہ رواج ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ طور طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں، چلتے گئے دوڑتے گئے۔ ان کو نہیں پتا کس کنویں میں گریں گے، کس کھائی میں گریں گے۔ اگر کس نے ڈرانے کی کوشش کی تو اس کو وہابی کہہ کے ڈال دیا، اس کو صحابی کہہ کے ڈال دیا، اس کو کاہن اور مجنو کہہ کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور آج بھی یہ ہوا. اصل میں کفار مکہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس نبی کی مخالفت کرتے ہو تو خوش شوق سے کرو, تمہیں کسی نے روکا نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا کہ پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوا تھا. فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ, پھر دیکھ لو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. ہاں مگر اللہ عباد اللہ المخلصین, ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے, جن کے تذکرے اب اگلی آیتوں میں آئیں گے. کہ ڈرایا تھا, سب کے پاس نبی آتے ہیں, وہ سب کو بتاتے ہیں, لیکن لوگ نہیں مانتے. حق کی بات کو نہ قبول کرنے کی سزا ہے. آپ کہیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ جی یہ اتنی ہی بڑی بات ہے. کسی انسان کے سامنے حق آئے اور انسان اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, کسی انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا انحصار اسی بات پر ہے کہ جب اس کے سامنے حق آیا تو اس نے حق کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یقین کریں یہ آیتیں سمجھ آتی ہیں, دل ہل کے رہ جاتا ہے. بعض دفعہ ہمارے سامنے اس طریقے سے حق آتا ہے لیکن ہم اس کو ذات کا برادری کا نام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اپنے مسلک کا نام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اپنی جماعت کا نام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اپنے دینی ادارے کا نام لا کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی نگاہ جو ہے نا وہ حق پہ ہے. سچ آیا تھا تو تم نے مانا تھا کہ نہیں؟ مت یہ بتاؤ کہ تمہاری جماعت کا کہہ رہا تھا یا دوسرے کی جماعت کا کہہ رہا تھا, تمہارے مسلک کا کہہ رہا تھا یا دوسرے کا. صرف تم یہ بتا دو کہ جب تمہارے پاس دلیل آئی, جب حق آ گیا تو تم نے اس کو کتنا مانا. جو لوگ نہیں مانیں گے پھر ان کا یہی حال ہوگا, کیونکہ دنیا میں ساری جنگ ہی حق اور باطل کی ہے. اور جو حق کو جھٹلا دیں پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی ہی سزائیں دیتے ہیں. یہاں مخلصین کا لفظ ہے, وہ لوگ جو عذاب سے بچے, اور منذرین جو ہے تباہ ہونے والی قومیں, ڈرانے والے. اب اگلی آیتوں میں اب دیکھیں گے کہ مخلصین اور منذرین دونوں کا تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے والی آنکھیں دے دے, حق کا انکار کرنے کی وجہ اس کو ماننے والے بن جائیں. تلاوت سنیں گے.
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں, اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی, اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا, اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے
الا عباد اللہ المخلصین، مخلص بندوں کی بات کی۔ اب یہاں سے مخلصین اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگ جنہوں نے اخلاص کا دامن چھوڑ دیا، ان کی بات ہوگی۔ مخلص بندوں میں اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا، اور جن کی زندگی کا مشن ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑا جائے۔ ایسے لوگوں میں سب سے پہلے نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ 950 سال تک اپنی قوم کے ساتھ سر کھپاتے رہے، ان کو دلائل سے سمجھایا، ان کو ہر ممکن طریقے سے بتانے کی کوشش کی، رات کو، دن کو، مختلف طریقے سے، کبھی اکیلے میں، کبھی دوسروں کے بیچ میں، کیونکہ ہر انسان مختلف سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بات اکیلے میں سمجھتے ہیں، کچھ دوسروں کے ساتھ سمجھتے ہیں، کچھ کو ڈائریکٹ بات سمجھ آتی ہے، کچھ کو انڈائریکٹ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ قومیں جن کا مقدر ہی تباہی ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہی کیفیت کچھ قوم نوح کی تھی۔ پوری قوم میں سے صرف 70 سے 80 لوگ جو تھے وہ باقی رہ گئے۔ ایسے وقت میں پھر وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، پس پکارا ہم کو نوح نے۔ کیا پکارا؟ سورۃ قمر کی آیت 10 میں آتا ہے، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ اور یہ پکار کوئی پہلے دن کی نہیں تھی۔ ساری حجتیں تمام ہونے کے بعد، ساری کوششیں کرنے کے بعد، جب کوئی قوم نہ مانے تو اس کے بعد پھر اللہ کا حکم ہی یہی ہوتا ہے نبیوں کو کہ پھر ایسی قوم کے لیے بد دعا کر دی جائے۔ سورۃ نوح کی آخری آیتوں میں بھی آتا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر نہ رکھنا، کیونکہ اگر یہ رہیں گے بھی تو کافر ہی تو جنم دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی یہ بد دعا کوئی بدلے یا انتقام کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ آنے والی نسلوں کو ان برے لوگوں کے فتنے اور ان کے شر سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ کیونکہ جب پوری قوم کا مزاج بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ چیز اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہت اچھے تھے قبول کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے المجیب، اسی سے المجیبون ہے، یعنی ہم دعا کو قبول بھی کرتے ہیں اور دعا کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جس کے دل سے تڑپ کے بات نکلے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول ضرور کرے گا، اور خاص طور پہ جب وہ بندہ اللہ کے راستے کا ستایا ہو، پھر اس کی دعا تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے جلدی سن لیتا ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا معاملہ کرتے وقت اگر انسان اس بات کو سوچ لے کہ اگر میں نے کسی کو تنگ کیا اور میں نے ناحق اس کے اوپر زیادتی کر دی اور اس نے میرے خلاف بات کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سن لے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمانوں پہ پہنچتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتے۔ اور جب خاص طور پہ یہ مظلومیت اللہ کے راستے کی ہو، جس میں کوئی ذاتی نفع نقصان کوئی بات نہ ہو، ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ سچی زبان جو نوح کی تھی، نہ صرف یہ کہ ان کو نجات دی، بلکہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو بھی نجات دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی۔ کس چیز سے؟ من الکرب العظیم، بہت بڑے کرب سے۔ یہ کرب کیا تھا؟ ڈوبنے کا ڈر، موت۔ آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو بچایا، وہ بھی آج کے دور میں بھی ایک میریکل لگتا ہے۔ کہاں اس دور میں جب ٹوٹی پھوٹی کشتیاں تھیں۔ پہلے تو اہلہو سے مراد صرف گھر والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بیوی اور ان کا ایک بچہ نہیں بچایا گیا تھا۔ یہاں اہلہو سے مراد ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تھے، سارے تو ایمان نہیں لائے، بعض کہتے ہیں 80 تھے، بعض کہتے ہیں 70 تھے۔ تو کرب عظیم سے مراد وہ بڑا عذاب ہے جس میں یہ قوم ڈالی گئی۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی کا ٹوٹی پھوٹی کشتی میں سوار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے پہ انسان بیٹھتا ہے نا۔ لیکن ایسی کشتی جب موجوں کے اندر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتی ہوگی، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ 6 مہینے تک یہ لوگ کشتی میں رہے تھے. 10 محرم کو یہ کشتی کنارے پہ لگی تھی اور اس وقت کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر پانی تھا. جن لوگوں نے بحری سفر کیا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ جب کشتی ہلتی ہے تو اس وقت انسان کے دل کو کیا لگتا ہے کہ شاید اب میرا آخری وقت آ گیا. اور ایسے وقت میں جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچا دیے گئے تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت تھی. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ادھر فرما دیا کہ ہم نے ان کو بچا لیا. من الکرب العظیم, اسی طرح الکرب العظیم سے مراد وہ شرک کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جس میں ان کو اپنی قوم کی وجہ سے مبتلا ہونا پڑتا. بعض دفعہ ایک انسان خود برا کام نہیں کرتا لیکن جب برے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو اس کے لیے وہاں رہنا کوئی خوشی کا سبب نہیں ہوتا. کسی کو بھی جو دین کی طرف شعور کے ساتھ آئے لیکن باقی گھر والے یا خاندان والے ابھی دین کی طرف نہ ہوں, یہ بات سمجھنی ان کے لیے آسان ہو سکتی ہے. انسان ایک عجیب قسم کی تکلیف اور دکھ محسوس کرتا ہے کہ کیسے کس ماحول میں میں آ گیا اور میں ان کے ساتھ کیسے اپنی بات کو رکھوں اور کس طرح سے یہ کام ہو. تو لہٰذا ایسے وقت میں ایک انسان جب اللہ کے بھروسے پہ جمع رہتا ہے تو تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ باقیوں کے دلوں میں بھی ہدایت ڈال دیتا ہے. اسی طرح فرمائے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ, اور ہم نے کر دیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں. باقین جو ہے یہ باقن کی جمع ہے, با الف اور قاف کے نیچے دو زیر, باقن باق جیسے ہوتا ہے نا, یعنی باقی رہنے والوں میں ان کو کر دیا. کن کو؟ ان کی اولاد کو. ان کی اولاد میں کون کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو ساتھ آئے, حام ہا سے, پھر سام سین سے, اور یافث یا الف فاسا. انہی سے پھر نسل انسانی چلی, اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ آدم کے بعد اب یہ دوسرے تھے جن کی وجہ سے اگلی نسل چلی, وہ ابو البشر ہیں تو یہ آدم ثانی ہیں. سام کی نسل سے عرب اور فارس اور روم اور یہود و نصارہ کے قبیلے نکلے. اسی طرح حام کی نسل سے سوڈان یعنی مشرق سے مغرب تک, جس میں ہمارا سندھ, ہند اور کچھ اسی طرح کے دوسرے علاقے آتے ہیں جس میں حبشہ, قبط, بربر وغیرہ. اور یافس کی جو نسل تھی اس سے سقالبہ, ترک, خضر اور یاجوج وغیرہ آتے ہیں. یہ فتح القدیر عربی کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. یعنی انہی 3 سے رکھا, چوتھا جو بیٹا جو تھا وہ ڈوب گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے نام زندہ رہتے ہیں. زندگی میں لوگوں نے ان کی نہیں مانی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام عزت کے ساتھ رہتی دنیا تک اپنی اس کتاب میں باقی رکھ دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے ان کا ذکر خیر باقیوں میں رکھ دیا, بعد میں آنے والوں کے لیے رکھ دیا. رہتی دنیا کے لیے جتنی قومیں ہوں گی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنا نسب ملاتی ہیں, اس پہ فخر کرتی ہیں. اسی طرح لوگ ان کا اپنا مذہبی قائد بھی تسلیم کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایران کے جو مجوسی اور صابی ہیں وہ بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے اگر انسان دین کے نام پہ ستایا بھی جائے لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں. ایک مومن تعریف کا حریص نہیں ہوتا, نہ وہ نام کے لیے کام کرتا ہے, لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو سچے دل سے اس کے نام پہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی تعریف کروا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بعض دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہماری نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں, تو کیا پھر یہ ہمارا اجر ضائع ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تل کا بشرت العاجلہ, یہ تو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. تو دنیا میں کسی کی تعریف ہونا آسمانوں پہ اس کے اچھا ہونے کی بھی علامت ہے. وہ ایک روایت ہم نے سن رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ جبرائیل کے سامنے کرتے ہیں, پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, پھر زمین کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, حتیٰ کہ پھر زمین میں بھی اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے, اس کے لیے محبت بانٹ دی جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح جو بندہ برا کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کی بھی برائی بھی آنے لگتی ہے. ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں آواز خلق نکار خدا. فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کے بدلے دیتے ہیں. محسن کی بات ہے. اپنی زندگی میں حضرت نوح علیہ السلام کوئی کامیاب انسان نہیں دکھتے. جدھر جاؤ باتیں سننی پڑیں، لوگ منہ پہ چادریں ڈال لیں، کانوں میں روئی ڈالنے لگیں، یہ کوئی عزت کی بات تھوڑی لگتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ستائے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں. اور بعد میں اب دیکھیے کہ کتنا اچھا انجام ہوا. ایک وہ زندگی ہے کہ ہم چند لوگوں کے سامنے خوب تعریف کیے جائیں. واہ واہ، ماشاء اللہ، تو کوئی کیا کہے گا، ہاؤ واؤ کہیں گے ہمیں دیکھ کے، کیا اچھا. لیکن جو ہی انسان اپنے کیریئر سے ذرا ڈاؤن ہوتا ہے، سب کچھ پھر پلٹنے لگتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت خراب ہو جاتی ہے نا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دنیا والوں کو ہم کتنا بھی خوش کر لیں، اگر اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کوئی مقام نہیں، تو کیا ہمیں وہ چیز فائدہ دے سکتی ہے؟ قطعاً فائدہ نہیں دے سکتی. اس لیے ہمیشہ اس چیز کی حرص رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی میں تو جو ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ تو ذکر خیر ہی دے، لیکن ہم جہاں سے ہو کے جائیں، جہاں سے ہم گزریں، جہاں سے ہم بیٹھ کے اٹھیں، وہاں تو ہمارا ذکر خیر رکھنا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کی ذریت کو بچایا، پچھلوں میں ان کا نام رکھا، عزت اور تکریم بخشی. یہ صرف حضرت نوح کے لیے نہیں تھا، بلکہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہر محسن کو، ہر بندہ جو اپنے قول اور اپنے فعل میں محسن ہوگا، اور وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جم جائے گا، استقامت سے رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عزت دیں گے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو شخص خلوص کے ساتھ عبادت اور اطاعت پر جم جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسن کی تعریف کی وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ سوچ لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ سوچ لو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. آپ دیکھیے کبھی یہ ذکر آئے کون ڈوبا، کہاں مرے، کہاں کھپے، ختم. جو گیا وہ گیا، نہ ان کی ہڈیاں رہیں، نہ ان کی اچھی باتیں، نہ بری، کچھ نہیں رہی. ہاں لوگوں نے بری مثالیں قائم کر لی ان کے سامنے، ان کو دیکھ کر. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی ساروں کو ڈبو دیا. یہ آخر کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے بڑے تھے، سردار تھے، تنقید کرنے والے تھے، آپ کو فنیٹک کہنے والے تھے، لیکن سب ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے والی آنکھیں دے دے، حق کا انکار کرنے کی وجہ اس کو ماننے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.